السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود جاوید احمد غامدی۔ غامدی صاحب کے ساتھ اس نشست میں ہم پہلے حصے کا اہتمام اس طرح سے کرتے ہیں جس میں یہ ہمیں دین کے بنیادی کچھ علم کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ خان صاحب کا بہت شکریہ، آپ ہماری علم کے معاملے میں جو دین کے بنیادی اصول ہیں اس میں قرآن اور سنت اور حدیث کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی۔ یہ جو دین اللہ کی ہدایت کے طور پر ہم کو ملتا ہے اور جس میں قرآن و سنت کی صورت میں اور حدیث کے ذخیرے کی صورت میں ہمیں یہ چیز ملی، یہ چیز ایک دین کے مجموعی نظام میں ڈھلتی ہے۔ دین کے نظام کے بارے میں گفتگو اب ہم شروع کرتے ہیں، جس میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ دین پھر شریعت کیسے بنتا ہے، اس میں قوانین کہاں سے آتے ہیں، اس کی حکمت کس طرح مبنی ہوتی ہے ان چیزوں پر جو قرآن و سنت میں بیان ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک تصور دین کا ہمارے سامنے آ جائے۔
دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں آپ بیان کریں تو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی انسان جب یہ شعور حاصل کر لیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا ایک پروردگار ہے، مجھے اس کا بندہ بن کر رہنا ہے، تو دین وجود میں آ جاتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے آپ کو اتفاقات کی تخلیق سمجھے، یہ خیال کرے کہ مادے ہی نے انسان کے شعور کی صورت اختیار کر لی ہے اور یہ محض ایک اتفاقی عمل ہے جو ہو رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا ایک خالق ہے، وہ خالق اس کائنات کا پروردگار ہے، اس نے ایک باقاعدہ اسکیم کے تحت مجھے بنایا ہے اور میری حیثیت اس کے بندے کی ہے۔ عبادت کا مفہوم عربی زبان میں خضوع اور تذلل ہے، یعنی آپ نے اپنی بڑائی کا انکار کر دیا، آپ نے خدا کی بڑائی کا اعتراف کر لیا، آپ نے یہ بات مان لی کہ میرا خالق ہے اور میں اس خالق کے سامنے سرف گندہ ہوں۔ یہ جو حقیقت ہے یہ جس وقت آپ کے دل و دماغ کے اندر اتر جاتی ہے، آپ کے شعور کا حصہ بن جاتی ہے، آپ اس حقیقت کو گویا پا لیتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد دین کی حقیقت وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی باقی جو کچھ ہے وہ تفصیلات ہیں۔ دین پھوٹتا ہے اس جگہ سے کہ آپ نے خدا کی بندگی کا اعتراف کر لیا۔ خدا کی بندگی کے اعتراف کے لیے اپنی معرفت ضروری ہوگی، خدا کی معرفت ضروری ہوگی، خدا کو آپ نے پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حقیقت سمجھ لی، خدا کی حقیقت سمجھ لی، دونوں کو سمجھ لینے کے بعد جو چیز وجود میں آئے گی وہ بندگی ہوگی، یا احساس بندگی ہوگا، شعور بندگی ہوگا۔ اس شعور بندگی اور اس احساس بندگی نے اب ظہور پذیر ہونا ہے، تو جب یہ ظہور پذیر ہوگا تو اس کے لیے جامع تعبیر وہی ہو سکتی ہے جس کو قرآن لفظ عبادت سے ادا کرتا ہے۔ عبادت سے ہمارے ہاں تو عام طور پر مراد دی جاتی ہے عبادات، وہ عبادت کا مظہر ہے۔ عبادت اپنی حقیقت کے لحاظ سے خدا کی بندگی کی تعبیر ہے، چنانچہ قرآن نے اندرونی احساس کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن نے اسی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہے۔ تو خدا کا بندہ بن کر رہنا یہ دین ہے، اور خدا کا بندہ بننے سے انکار کر دینا یہ بے دینی ہے، یہی حد فاصل ہے۔
اچھا غامدی صاحب، یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا تفہیم مدعا کے لیے کہ یہ دین کا جو نظام ہے، اصل میں میری مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ دین کا وہ نظام جو نافذ کرنے کے لیے جس کی لوگ بات کرتے ہیں، بلکہ وہ تصور ہے جو ہم جان سکیں کہ دین کے وہ اصطلاحات جن میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس سے دین کا جو ڈھانچہ بنتا ہے جس میں وہ چیز صحیح جگہ رکھی جائے، ایمان کہاں ہے، عمل کہاں ہے، قانون کہاں ہے، حکمت کہاں ہے، اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ آپ وضاحت فرمائیے کہ پھر جیسے اس میں عبادات آپ نے فرمائی کہ وہ اندرونی احساس پر ظاہر میں عبادات میں ڈھلتا ہے، اس کی کوئی شرح فرمائیے۔
یہ آپ نے بڑی صحیح تعبیر اختیار کی۔ دیکھیے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ ہے بھی یہی کہ ہم یہ جان لیں کہ دین بحثیت مجموعی کیا چیز ہے۔ اصل میں جب آپ دین کو بحثیت مجموعی نہیں سمجھ رہے ہوتے تو تب اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط تعبیر کر کے دین کے پورے تصور ہی کو کسی دوسرے راستے پر ڈال دیں۔ دین کا صحیح تصور یہ قائم ہونا چاہیے، باقی چیز تفصیلات ہیں۔ یعنی آپ کا کانسیپٹ درست ہو گیا، انسان کو آپ نے انسان کی حیثیت سے سمجھ لیا، اب آپ اس کی حیاتیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی طبعیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ اس کے ذہنی پس منظر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ کا تصور کیا ہے انسان کے بارے میں، یہ چیز پہلے واضح ہونی چاہیے۔ تو یہاں جو چیز زیر بحث ہے کہ دین کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے، یہ عبادت جس کو میں نے عرض کیا، یعنی بندگی کا احساس، خضوع کا احساس، خدا کے سامنے جھک جانے کا احساس، خدا کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد یہ احساس کہ میں اس کا بندہ بن کر جیوں گا، یہ جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ پھر ظاہر بات ہے کہ ایک خاص طرح کے جھکاؤ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، سرکشی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھنے لگتا ہے، ایک داخلی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید اس کو کئی تعبیرات میں ادا کرتا ہے، وہ خضوع کہتا ہے، خشوع کہتا ہے، اقبات کہتا ہے، یعنی آپ کے اندر ایک طرح کا جھکاؤ پیدا ہوا ہے. یہ جو اندر جھکاؤ پیدا ہوا ہے حقیقی عبادت یہ ہے، یعنی بندہ اندر سے خدا کے سامنے جھک گیا ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ کی قبر خدا کے سامنے خم ہو جاتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کے دل و دماغ خدا کے سامنے جھک گئے ہیں. تو پہلا جھکاؤ تو دل اور دماغ کا جھکاؤ ہونا چاہیے نا، دل و دماغ کا جو جھکاؤ ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کے لیے تعبیریں یہی اختیار کی ہیں، اخبات یعنی جھکاؤ، خضوع یعنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو بالکل صرف کندہ کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سامنے ڈال دینا، خشوع ایک خاص طرح کا آپ کی طبیعت کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے. یہ جو کیفیات ہیں خدا کے ساتھ تعلق کے اظہار کی جو اندر پیدا ہوتی ہیں، داخلی کیفیات، یہ داخلی کیفیات حقیقی عبادت ہے. اب ان کا ظہور ہونا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے اندر ایک داخلی کیفیت پیدا ہو. اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ انسان کے اندر جنس کا دائیہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک داخلی احساس ہے، انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب اس کے ظہور کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں اور وہ ظہور انسان سے ہوتا رہتا ہے. اسی طریقے سے پیاس ایک کیفیت ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا ظہور جب باہر ہوگا تو وہ پانی پینے کی شکل میں ہوگا، کوئی اور مشروب پینے کی صورت میں ہوگا، یا کچھ الفاظ کی صورت اختیار کر لے گا جس سے آپ یہ بیان کریں گے کہ میں پانی سے اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں. تو اسی طریقے سے جب عبادت یعنی خدا کی بندگی کا احساس، خدا کے ساتھ ایک خشوع کا، ایک خضوع کا، ایک جھکاؤ کا، آپ کے دل و دماغ کا اس کے سامنے صرف گندہ ہونے کا ایک تاثر اور احساس آپ کے اندر گہری سطح پر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اظہار چاہتا ہے. میں جب کسی کے ساتھ محبت محسوس کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں اس کو الفاظ میں بیان کروں گا، یعنی اپنی محبت کا اظہار الفاظ میں کروں گا، اعلیٰ شاعری وجود میں آ جائے گی، اعلیٰ ادب وجود میں آ جائے گا. میں اس کا اظہار مسافہ کرنے کی صورت میں، گلے لگانے کی صورت میں، کسی کے قریب ہو جانے کی صورت میں، کسی کے پاؤں میں بیٹھ جانے کی صورت میں، یعنی مختلف اسالیب میں کروں گا. تو ہمارے یہ اس احساس کو جب آپ ایک پیرایا اظہار دیتے ہیں تو وہ پیرایا اظہار ہے اصل میں جو سب سے پہلے عبادات کی صورت اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس آپ کے اندر پیدا ہوا، جب یہ باہر آئے گا تو پرستش بن جائے گا. یعنی انسان کا پھر جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی پیشانی بھی خدا کے سامنے رکھے، دل خدا کے سامنے جھک گیا ہے تو پیشانی بھی خدا کے سامنے رکھ دے، اپنی کمر بھی خدا کے سامنے خم کر دے، پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنے علم اور عمل دونوں کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دینا چاہیے. ایک خاص طرح کا تفویض کا، سپردگی کا، خدا کی رضا حاصل کرنے کا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا احساس پیدا ہوا. اس احساس نے جس پہلے ظہور کی صورت اختیار کی وہ پرستش کی مختلف صورتیں، اور دنیا کی تاریخ میں اگر انسان کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند ہی صورتوں میں ظہور پذیر ہوا ہے. یعنی اعمال میں یہ رکوع، سجود، قیام ان صورتوں میں ظہور پذیر ہو جائے گا، الفاظ میں یہ تسبیح، مناجات ان صورتوں میں ظہور پذیر ہو جائے گا، یہ قربانی کی صورت اختیار کر لے گا، یہ اعتکاف کی صورت اختیار کر لے گا، نظر نیاز کی صورت اختیار کر لے گا. یعنی یہ مظاہر ہے، اندرون میں آپ کی خشوع پیدا ہوا ہے، اندرون کے خشوع نے جب بیرون کا رخ کیا ہے تو وہ عبادات میں ڈھل گیا ہے. گویا عبادات اصل میں حقیقی عبادت جو آپ کے اندر جو احساس پیدا ہوا ہے اس کا ظاہر ہے. وہ باہر آئیں گی تو پرستش کی صورت اختیار کر لیں گی. اب پرستش کی صورت جب وہ اختیار کرتی ہیں تو آپ عملی زندگی سے بھی متعلق ہوتے ہیں نا، خدا کی بندگی کا احساس پیدا ہوا، خدا کی بندگی کا احساس آپ کے وجود میں آیا، اس نے داخل سے باہر آنے کی جب کوشش کی تو یہ تسبیح، تحمید، دعا، مناجات، رکوع، سجود، قیام، ادب کے مختلف مظاہر میں ڈھل گیا. لیکن اس کے ساتھ جب آپ عملی زندگی سے متعلق ہوئے تو اسی کے اندر پھر اطاعت شامل ہو جاتی. یعنی یہ بالکل ایسے ہی
حکم کی پابندی
کہ ایک خاتون نے ایک مرد کو اپنے شوہر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، محبت کا ایک تعلق ظہور پذیر ہوا. محبت کا وہ تعلق جب ظہور پذیر ہوگا تو ایک تو محبت کا جو ظہور فطری طور پر مرد و عورت میں رکھا گیا اس کی صورت اختیار کرے گا، اس کے ساتھ ہی ایک دوسری صورت بھی اختیار کرے گا، وہ یہ کہ اب مجھے بات ماننی ہے. یہ جو بات ماننا ہے یہ اصل میں اطاعت ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی بھی شخص اگر کسی بھی ہستی کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرتا ہے تو ایک تو اس تعلق کے اندر جو تعلق کی اپنی روح ہوتی ہے اس کے اظہار کے اسالیب ہوتے ہیں. یعنی آپ نے کسی کو بزرگ مان لیا، کسی کو استاد مان لیا، تو آپ کے اندر ایک جذبہ احترام پیدا ہوگا نا، یہ داخل میں پیدا ہوگا. یہ جب باہر آئے گا تو احترام کے ظاہر کرنے کی صورتوں میں بدلے گا. لیکن اگر وہ بولتا ہے اور آپ سنتے ہیں تو کوئی بات کہے گا تو یہ اطاعت میں بدل جائے گا. تو اطاعت گویا شامل ہو جاتی ہے عملی زندگی سے متعلق ہونے کے بعد، اس کی حقیقت نہیں ہے. حقیقی ظہور تو اصل میں آپ کے داخل میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی صورت میں، اپنی بندگی کا اقرار کرنے کی صورت میں، اس کو ایک بڑی ہستی مان لینے کی صورت میں. خدا کی عظمت، خدا کا جلال، خدا کی صفات کا کمال، یہ آپ کے وجود کا احاطہ کرتا ہے، آپ کے داخل میں اترتا ہے، داخل میں ایک احساس بندگی پیدا کرتا ہے، خارج میں سب سے پہلے عبادات کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے، عمل کی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو اطاعت بھی شامل ہو جاتی ہے.
اور یہ جو اطاعت ہے پھر یہ ہر اس ریلیشن شپ میں ہوگی جو افراد کا افراد کے ساتھ ہوگا، یا خدا کے کسی اس حکم کا جو اس نے اخلاق کی پاکیزگی کے لیے یا قانون کی پابندی کے لیے یا دین کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیا.
اب آپ منتظر ہیں نا، جب آپ نے کسی کے ساتھ محبت کا تعلق استوار کر لیا تو آپ منتظر ہیں کہ آپ کوئی بات کہے وہ اور اس میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. محبت بھی جب ہوتی ہے تو محبت کسی کے ساتھ ہو، اس کا ایک تو وہ اظہار ہوتا ہے کہ جو محبت کا فطری اظہار سمجھا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، آپ نے کسی کو گلے لگا لیے ہیں، یہ اس کے فطری اظہار کے اثرات ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ماں
محبت بہت کرتا ہوں، خواہش ہے
اب اس کی کوئی خواہش ہے، وہ کوئی حکم آپ کو دیتا ہے، کسی چیز کا تقاضا آپ سے کرتا ہے، تو آپ اگر محبت رکھتے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی معرفت جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو بندگی کا احساس پیدا ہونے کے بعد اس کا اولین ظہور تو عبادات ہی کی صورت میں ہوگا، پرستشی کی صورت میں ہوگا. جس طرح محبت کا اولین ظہور جو ہے وہ مسافے کی صورت میں ہوگا، معانکے کی صورت میں ہوگا، کسی کو چوم لینے کی صورت میں ہوگا، کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کی صورت میں ہوگا. یعنی یہ مختلف اساليب ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں. جیسے ہم وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کا جو اولین ظہور ہے وہ تو اصل میں انہی صورتوں میں ہوتا ہے کہ ہم وطن کے گیت گاتے ہیں اور ہم اس کا ترانہ پڑھتے ہیں اور ہم اس کے جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو علامتی اظہار کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو ہمارے داخل کو یہ علامتی اظہار عبادات سے ملتا ہے خدا کے تعلق میں، اور پھر اس کے بعد عملی زندگی میں ہم اس کے منتظر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمارا پروردگار ہمیں کوئی حکم دے گا تو ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں گے.
تو یہ جو خدا تعالیٰ کے حکام ہیں، یہ جو ساری شریعت پھر انہی کو کہا جاتا ہے،
ظاہر ہے کہ اسی شریعت وجود میں آ جائے گی. جس وقت آپ اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ایک چیز تو یہ نا کہ اللہ آپ کو پھر کوئی حکم نہ دے، اگر وہ دے دے گا کوئی حکم تو آپ اس کے حکم کے سامنے سر جھکائیں گے، تو اس کے نتیجے میں احکام وجود میں آ جائیں گے. یہی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے،
اور یہ ہمیں دین کے ان احکام کا جو اطلاق ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہے، جہاں جہاں خدا نے محسوس کیا کہ انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے.
دیکھیے بات یہ کہ یہ عبادت جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، یہ تو حقیقت کے لحاظ سے ہوئی، ظہور پذیر ہو گئی. اب یہ فوری طور پر یہ چاہتی ہے کہ یہ جو بندگی کا احساس پیدا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک عبد اور معبود کا، یعنی بندے کا اور جس کی پرستش کی جا رہی ہے اس کا تعلق پیدا ہو گیا ہے، یہ تعلق جیسے ہی پیدا ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی ماں بادت طبیعتی احساسات بھی ہوں گے، یعنی کوئی میٹافیزیکل آپ کی فاؤنڈیشن
ہوگا،
کوئی نظریہ ہوگا جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کریں گے، کچھ اخلاقی ریلیشن ہوں گے جو اس کے نتیجے میں آپ سمجھیں گے، خدا کے ساتھ سمجھیں گے، خدا کے بندوں کے ساتھ سمجھیں گے. جب اس پس منظر کو آپ متعلق کریں گے زندگی کے ساتھ تو کچھ احکام ہوں گے، کچھ مراسم ہوں گے، کچھ حدود قیود ہوں گے جن کی آپ پیروی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جس کو قرآن مجید دین کہتا ہے، یعنی قرآن کی اصطلاح میں دین جو ہے وہ عبادت کی ماں بادت طبیعتی اور اخلاقی احساسات اور احکام اور رسوم کے مجموعے کا نام ہو جائے گا. یہ پورا کا پورا دین ہے، یہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تمہیں اختیار کرنا ہے اور اس میں کوئی تفرقہ برپا نہیں کرنا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی دین ہے کہ جو میں نے تمام پیغمبروں کو دیا تھا، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یہ دین دو اجزاء پر مشتمل ہو جاتا ہے، یعنی اپنی اس تحریر کے نتیجے میں دو اجزاء پر مشتمل ہو جاتا ہے. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات اور اخلاقیات سے ہے، یہ اصل دین ہے، اور ایک وہ چیزیں جن کا تعلق شریعت کے احکام سے ہے جس میں آپ کو کچھ ہدایات دی جاتی ہے قانونی نوعیت.
اس میں غالب صاحب یہ کریں گے، اس موقع پر ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر اس کو اگلے نشست میں انشاءاللہ جاری کریں گے. باقی حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خواتین حضرات پروگرام میں پھر خوش آمدید. لائیو ود جاوید احمد غامدی میں اب سوالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ہم آپ کے سوالوں کے لیے تیار ہیں. غامدی صاحب سے میں کچھ وہ سوال کرتا ہوں جو میرے پاس پہلے سے نوٹ ہے. سر یہ فرمائیے کہ یہ جو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور ریسیپروکلی بھی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، یہ کس بات پر مبنی ہے یہ حکم؟
یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا. ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو ایک خصوصی قانون اللہ تعالیٰ کا روبہ عمل ہو جاتا ہے. اس قانون کے تحت جب اتمام حجت ہو گیا تو اللہ عذاب کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیتے ہیں. یہ جو منکرین ہیں ان کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں اللہ ہی اس کا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ اب یہ کافر ہے. تکفیر میرا کام نہیں ہے کہ میں کروں، نہ آپ کا کام ہے کہ آپ کریں، یہ اللہ کا کام ہے، وہ بتاتا ہے. تو رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب یہ لوگ کافر ہیں، یعنی یہ اب منکرین ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کر لیا، اللہ نے بھی اس حیثیت میں ان کے بارے میں
اللہ تعالیٰ
فیصلہ کرتے ہیں، قیامت میں وہی کریں گے، یہاں ہمارا کام یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے. اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پھر انقطاع تعلقات کا حکم دیا جاتا ہے ایک خاص مرحلے پر آ کر. یہ حکم ان کے بارے میں بھی دیا گیا، یہود و نصارہ کے بارے میں بھی دیا گیا، ان کے مابین پھر ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ خاص اس موقع کی چیز ہے،
یعنی یہاں کافر سے مراد غیر مسلم نہیں ہے،
غیر مسلم نہیں
ہے، یہ غلط فہمی غالباً اس میں سے پیدا،
غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. یعنی کافر جو ہے یہ اصطلاح ہے قرآن مجید کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے اور اب اس کے بعد اس کے ایمان لانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں ہمیشہ اظہار کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کافر قرار دینے کا حق ہم کو حاصل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ اس کی نیت کیا اور اس کا ارادہ کیا اور اس نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا ہے یا نادانستہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، یہ خدا ہی فیصلہ کرتا ہے. ہم تو کسی کے غیر مسلم ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم.
ٹھیک، شکریہ رامی صاحب. اب کچھ کال ہمارے لیے تیار ہے، اس کی بات سنتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم رامی صاحب، کامران قاضی بول رہا ہوں.
جی قاضی صاحب،
سر کوشچن یہ ہے کہ یہ جو میری تنخواہ ہے اس میں ٹیکس جو کٹتا ہے سورس کر جاتا ہے،
جی
تو اس کو ہم ایز اے زکات کنسیڈر نہیں کر سکتے؟ پہلے زمانے میں وہ ویلفیئر کے لیے کرتا ہے کہ نہیں، اور پہلے زمانے میں خلیفہ راجدین کے ٹائم پہ جو زکات جاتی تھی وہ بھی سر گورنمنٹ ہی کو جاتی تھی.
ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا بہت شکریہ. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی فرمائیے جناب.
میں کوریا سے بول رہا ہوں، سوال پوچھنا رام جی صاحب سے، اگر کوئی باہر جانے کے لیے بندہ بینک سے لون شون لیتا ہے تو وہ سود کے مطلب اس کا گناہ نہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک چیز یہ، دوسری یہ ہے کہ ایک پروگرام میں رام جی صاحب نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو مطلب چیزیں ایسی کھاتا ہے کہ مطلب ذبح نہیں کی ہوتی، مطلب حلال نہیں ہوتی، بعد میں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا، مطلب مرغی ہو گئی اس طرح گوشت وہ بھی حلال ہے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ دو چیزیں.
آپ کا بہت شکریہ جی. رام صاحب پہلا سوال ہے، زکات پہ ٹیکس اگر ڈیڈکشن ہو جاتی ہے تو
جی میں تو کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ زکات اصل میں سوسائٹی کا حق ہے، سوسائٹی منظم ہوتی ہے تو ریاست کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور ریاست کو پھر حق حاصل ہے مسلمانوں کی ریاست کو کہ وہ ان سے زکات کا مطالبہ کرے. اب ریاست موجودہ حالات میں زکات تو نہیں لیتی، ٹیکس عائد کر دیتی ہے. تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی رقم پیش کرنا چاہتے ہیں زکات کی صورت میں، وہ حساب کر لیں، اگر اتنی رقم ادا ہو گئی ہے تو ان کی زکات ادا ہو گئی، منہا کر سکتے ہیں وہ، اور اگر نہیں ادا ہوئی تو باقی ادا کریں.
زکات کا حساب اگر کریں تو تنخواہ پر کتنی ہونی چاہیے؟
میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ 10% ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروڈکشن سے میں اس کو متعلق کرتا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ ایک اجتہادی رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے. یعنی زکات میں ایک مال کی زکات ہے وہ 2.5% ہوتی ہے، ایک پروڈکشن کی زکات ہے پیداوار کی زکات ہے وہ 5%, 10% اور 20% ہوتی ہے. تو تنخواہ پر 10% زکات عائد ہونی چاہیے، اور اتنی رقم اگر ٹیکس میں آپ ادا کر چکے ہیں تو آپ اسے منہا کر سکتے ہیں.
ٹھیک، اگلا سوال تھا وہ کوریا سے صاحب سے، انہوں نے پوچھا کہ وہ قرض لے کر بینک سے اور باہر گئے ملک سے، تو یہ بینک سے قرض لینا آپ
اس میں وہ سود دیں گے؟ سود کھانا حرام ہے. سود دینے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کسی مسلمان حکومت میں جب آؤٹ لاسٹ سود کو قرار دیا جائے گا پھر روکا جائے گا اسے، ورنہ سود دینے میں کوئی قباحت نہیں. اس میں آپ اپنی حلال کی رقم کسی کو دیتے ہیں،
یعنی کسی مجبوری کی حالت میں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر عام حالات میں بھی یہ لیا،
عام حالات میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہاں آپ سود دے رہے ہیں، یعنی اپنی طرف سے آپ کوئی غلط روپیہ لے نہیں رہے کسی سے.
اچھا، لیکن وہ جو بینک کو پے ہو رہا ہے بھال وہ تو انٹرسٹ ہی ہے.
وہ تو جب تک بینکاری کا نظام سود پر قائم ہے وہ انٹرسٹ لیں گے آپ سے. اس میں بھی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ چند اصلاحات کی ضرورت ہے، یعنی یہ بھی ہمارے ہاں اس کو بڑا مسئلہ بنا دیا گیا، موجودہ بینکاری نظام میں چند اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. اگر بینک اس بات کو تسلیم کر لیں کہ کسی کاروبار میں اگر نفع نہیں ہوا، نقصان ہو گیا ہے، تو اس صورت میں وہ مطالبہ نہیں کریں گے زائد رقم کا یا نفع کا مطالبہ نہیں کریں گے، جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں وہ. اسی طرح سے اگر کاروبار بند ہو گیا ہے تو اس میں بھی وہ پرنسپل کا مطالبہ کریں گے، اب اس کے بعد اس کے اوپر کسی
نہ کوئی اصلاحات کی ضرورت ہے.
یہ دو اصلاحات اگر کر لی جائیں تو اس کے بعد موجودہ بینکاری نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے، پھر اس میں سود کی کباہت ختم ہو جاتی ہے.
شکریہ رامی صاحب. ایک سوال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو
السلام علیکم
جی جناب اونچا بولیے.
ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مجھے غامدی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار
جی
دنیا میں ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے بہت ضرور.
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ طریقت اور تصوف پہ روشنی ڈالیں.
اچھا دو بڑے مفصل سوال انہوں نے کر دیے. اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں, ذبح کیے ہوئے جانور تو ظاہر حلال ہیں, جو جانور ذبح نہیں کیے ہوئے ہیں آپ کے نزدیک کوئی صورت ہے کہ ان کو کھایا جا سکے؟
جی میرے نزدیک تو کوئی صورت نہیں ہے. میں نے جتنا غور کیا ہے یہ بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ شرک کا معاملہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ادنا درجے کی بھی کوئی چیز گوارا نہیں کرتے, اس وجہ سے حرام حلال کے معاملے میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. سوائے اضطرار کے اور مجبوری کے آپ کسی غیر ذبیحہ کو نہیں کھا سکتے.
شرک کا مطلب کیسے ہو جائے؟
اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جان ہے یہ میری دی ہوئی ہے, یہ میرے اذن کے بغیر نہیں لی جا سکتی. یہ جو ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں یہ در حقیقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہم چھری پھیر رہے ہیں, ورنہ ہم کو حق نہیں ہے کہ کسی کی جان لے کے اس کا گوشت کھائیں. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تصریح شرک ہو جائے گا. اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اللہ کے اذن کے بغیر جان لے لی گئی ہے,
وہ گناہ.
اللہ کے اذن کے بغیر جان لی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. یہ چاہیں تو اس موضوع کے اوپر میری تصنیف میں خور و نوش کا باب دیکھ لیں, میزان میں میں نے اس پہ تفصیلی بحث کی.
شکریہ. ہم سب ایک سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر مریض بات کر رہے ہیں؟
جی فرمائیے.
جی سر میرے دو سوال ہیں.
جی
سر میرا پہلا سوال ریلیجن آف لائف کے ریفرنس سے ہے.
جی
سر مجھے بات کلیئر نہیں ہوتی کہ دنیا کے جتنے میجر ریلیجنز ہیں وہ اس
مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو رکنا پڑے گا, وقفے کا وقت ہو گیا ہے, آپ بعد میں سوال کر لیجیے گا. بہت شکریہ. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں خوش آمدید خواتین حضرات. غامدی صاحب سے سوال و جواب کی نشست ہو رہی ہے. غامدی صاحب اللہ کا دیدار دنیا میں ہو سکتا ہے؟
دنیا میں تو نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ذلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مطالبہ کیا تھا. مطالبہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, خواہش ظاہر کی تھی. انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو توجہ دلائی کہ انسان دنیا میں اس کا تحمل نہیں کر سکتا, آخرت میں البتہ اس کی توقع ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نئے قوانین نئے نوامیس کے ساتھ ایک عالم وجود میں آئے گا, اور اس میں بھی حضور نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل ایسے ہی حجابات کے اندر سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, جیسے آپ نے مثال کے طور پر یہ بتایا کہ ہم آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں.
کس کا تعلق آخرت سے؟ منظر ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
جی سر میرے دو کوشچن ہیں.
جی
میرا پہلا کوشچن ریلیجن آف لائف کے بارے میں ہے.
جی جی
سر دنیا کی تمام میجر ریلیجن اس ایشو کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں کرتے ہیں.
جی
ایز فار ایز ابراہیمک ریلیجنز آر کنسرن ہم کو ایک کہانی سنا دی جاتی ہے آدم و حوا کی.
جی
حالانکہ اس کے بارے میں نہ ہی کوئی لاجیکل ریزنگ ہے اور نہ ہی کوئی ایویڈینشری سپورٹ ہے. سر آئی ایم جسٹ ونڈرنگ سر کہ اگر اسی دوران دنیا کو بنایا ہے تو کم از کم ہمیں کوئی بہتر آرگیومنٹ دیتا یا بہتر ریزننگ دیتا ایز کمپیئر ٹو دس. بلکہ سر آپ کسی ایسے فورم پہ جائیں جہاں پہ فزسسٹ اور بایولوجسٹ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان سے اگر آپ یہ بات کہیں تو آپ یقین سے یہ بات ایک باعث مزاق بن جاتی ہے. نو بڈی از ریلی کنوینسڈ بائی اٹ. سر میرا سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کلیم کیا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. سر آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ اگر اف دس از ٹرو تو ہماری جو ہسٹوریکل ایویڈینس ہمیں کیوں نہیں ملتی ان کے بارے میں؟ سر فار ایگزامپل مصر کی تہذیب کے اوپر اتنا کام ہوا ہے, فرعون کے آثار تو مل گئے سر لیکن موسیٰ کے آثار نہیں ملے. ایسا کیوں ہے سر؟ ہمیں سوائے محمد کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہماری ہسٹری ان کی ایگزسٹنس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے.
ٹھیک ہے جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے پہلا بھی اور دوسرا بھی. رام جی صاحب سے غامدی صاحب آپ پہلے یہ فرمائیے کہ طریقت اور تصوف ان کا تو کہنا ہے کہ آپ کو روشنی ڈالیں کچھ. آپ
یہ بات یہ ہے کہ سوالات جوابات کی نشست میں تو کوئی تفصیلی گفتگو اس پر نہیں کی جا سکتی. بس میں ایک اصولی بات عرض کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے دو طریقے فرض کیے گئے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے کہ جس میں انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہدایت براہ راست حاصل کر سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جب چاہوں میں ریاضتوں کے ذریعے سے چلا کشی کے ذریعے سے اور آدو اشکال کے ذریعے سے ایک تعلق پیدا کر لیتا ہوں, ملائے اعلیٰ سے میرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر میں وہاں سے براہ راست اللہ کی ہدایت بھی حاصل کر لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات کرنے ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتا ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور منتخب کر کے ان کو نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت انسانوں تک پہنچتی ہے. یہ دو راستے ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک راستہ وہ ہے کہ جس کو الہامی مذاہب بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، ان کو منتخب کر کے ان کے ذریعے سے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچائی. ایک دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جو عام طور پر صوفیانہ نقطہ نظر کے لوگ اختیار کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رب پیدا کرنے کے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے، اور اس بنیادی فرق کو یہ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو یہ بہت سی اچھی تصنیفات ہیں اس موضوع پر، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر عبدالقادر لون صاحب کی کتاب مطالعہ تصوف بہت اچھی ہے، عبید اللہ فرائی صاحب کی کتاب بھی تصوف کے بارے میں بہت اچھی ہے، اور اگر یہ چاہیں تو میری کتاب برہان میں اسلام اور تصوف کے نام زیر عنوان جو مضمون میں نے لکھا ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ. ایک کالر لائن پہ ہم کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی فرمائیے جناب.
سر یہ پوچھنا تھا، یہ جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں مسلمان ہمارے چھوٹے موٹے گناہ کریں گے ہم عارضی طور پہ جہنم میں جائیں گے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ یہ عقیدہ رکھنے والے یہودی لوگ کہتے تھے. لیکن قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھا ہے، سورت بقرہ میں بھی، سورت توبہ میں بھی، ہم فیا خالدون، جو بھی دوزخ میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے، جو جنت میں ہمیشہ کے لیے، جس کو اللہ چاہے گا یہ شرک سے پاک، جس کو اللہ چاہے گا ویسے بخش دے گا.
آپ کا سوال واضح ہو گیا، بہت شکریہ. ہم صاحب ان بہن کے دو سوال تھے. ایک سوال ان کا یہ تھا کہ جو حضرت آدم و حوا سے زندگی کی ابتدا کا مذہبی تصور ہے جو ابراہیمی مذاہب سے ظاہر ہوتا ہے بالخصوص، تو یہ سائنسی لحاظ سے کچھ ٹھیک نہیں ہے، بات اپیل نہیں کرتی اور اس کا کوئی ایویڈینس بھی نہیں ہے.
دو باتیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں سائنسی علوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے ذہن پر نظریہ ارتقاء کا غیر معمولی غلبہ ہے، وہ اس کے خلاف کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو چیز بھی اس کے خلاف کہی جائے گی وہ اس کا مذاق ہی اڑائیں گے. نظریہ ارتقاء کے ساتھ سائنسی ذہن رکھنے والوں کا ایک تعصب وابستہ ہو چکا ہوا ہے. یہ نظریہ جب پیش کیا گیا تو اس وقت ایک عمومی الحاد کی فضا تھی جو دنیا کے اندر پائی جاتی تھی، اس میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ زندگی کو اتفاقات سے وجود میں آتا ہوا دکھا دیا جائے. نظریہ ارتقاء بھی اسی پس منظر سے وجود پذیر ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کا اطلاق لوگوں نے سماجیات پر بھی کر دیا، مذہب پر بھی کر دیا، تاریخ پر بھی کر دیا. اس کے نتیجے میں یہ اب سائنسی حقیقت سے آگے بڑھ کر ایک عقیدہ بن چکا ہوا ہے. ورنہ ہر آدمی جو سائنس سے دلچسپی رکھتا ہے اور جس نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں چیزوں کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ محض نظریہ ہے، اس کے حق میں بھی ابھی تک کوئی ایویڈنس وجود پذیر نہیں ہوا. یعنی فاسلز کے ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں ملی، جتنی چیزیں ملی وہ افسانہ ثابت ہوئی. نظریہ ارتقاء کے اوپر یہ تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ اس کی حیثیت تو اب ایک سائنس فکشن سے زیادہ نہیں رہ گئی ہوئی ہے. اس کے خلاف اتنا ایویڈنس وجود میں آ چکا ہے، جتنی چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے خود اللہ تعالیٰ کا قانون رد کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن چونکہ تعصب موجود ہے اس وجہ سے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک میں گزارا
صاحب اجازت دیں تو میں ایک سوال لے لوں، بیرون ملک سے ایک کال ہے. السلام علیکم.
جی میرا سوال ہے.
جی
ہلو.
جی ارشاد
سر، میرا سوال ہے مرنے کے بعد
جی
یہ حساب، یہ قبر میں ایک اور قبر ہے، اگر یہ قبر میں حساب ہے تو اتنے حیات مواطن ہے نا، دو حیات ہیں، دو مواد ہیں، جب پیدا نہیں ہوئی وہ مواد مرنا ہے.
جی
اگر قبر میں حساب ہو جائے گا تو اضافی ہو جائے گا نا یہ تو.
جی ٹھیک ہے،
اگر یہ قبر میں حساب ہے اضافی ہو جائے گی نا.
صحیح،
قرآن میں دو حیات دو مواد.
صحیح ٹھیک ہے، آپ کا سوال واضح ہو گیا. امام صاحب آپ کی بات جاری تھی.
میں گزارش کر رہا تھا کہ اس وجہ سے آپ جو بھی بات کریں گے نظریہ ارتقاء کے خلاف بات کریں گے یا اس سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے تو کسی سائنسدانوں کی مجلس میں تو آپ کو اسی طرح کی صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا، لیکن ان سائنسدانوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا ایویڈنس ہے جو اس کے حق میں دریافت ہوا ہے. جو درمیان کی کڑیوں کا تصور پیش کیا گیا، دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تخلیقات میں مشابہت موجود ہے. مشابہت سے آپ نے ایک قیاس کیا ہے، اس قیاس کے حق میں بھی کوئی چیز وجود پذیر ہونی چاہیے، سامنے آنی چاہیے نا، یعنی کچھ کڑیاں دریافت ہو جانی چاہیے تھیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا ایک عمل صدیوں میں یا ہزاروں سال میں یا لاکھوں سال میں ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کامل صورت میں تو موجود ہو، درمیان کی صورت میں کہیں نہ پائی جاتی ہو. چلیے آپ یہ کہیے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول پر اس کو ختم ہو جانا ہے، ختم ہوگی تو آخر دنیا کے اندر کہیں فوسل میں تو اس کو ریکارڈ میں آنا چاہیے. اب تک جتنے اس طرح کے افسانے تراشے گئے افسانہ ثابت ہوئے، یعنی ان کے پیچھے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابراہیمی مذاہب ہیں انہوں نے کیا بات کہی ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان آدم و حبا کی اولاد ہے. آدم و حبا کیسے وجود میں آئے تھے؟ قرآن مجید اس کے بارے میں جو بات کہتا ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پر کیا سائنسی اعتراض ہوتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو اس وقت تخلیق کا پروسیس ہے, اس وقت تخلیق کا پروسیس کیا ہے, اس مٹی کے اندر سے جو غذائی کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ ان کو کھاتے ہیں, تو ان کو کھانے کے بعد انہیں کے اجزاء کے اندر سے ایک قطرہ آب آپ کے وجود کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے, ایک ایگ تیار ہو جاتا ہے. ان دونوں کے ملاپ سے ماں کے پیٹ میں ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. یہ پروسیس 9-10 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے, اور مکمل ہو جانے کے بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. پھر بچہ اس کے بعد بھی کچھ مراحل سے گزرتا ہے, یعنی وہ بچہ ہوتا ہے, پھر لڑکپن کے مراحل آتے ہیں, بچپن لڑکپن کے بعد پھر کہیں جا کر وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے, اس کا شعور بیدار ہوتا ہے, اس کی جنس کی جبلت بیدار ہوتی ہے, پھر وہ شباب کی عمر کو پہنچتا ہے. تو ایک ارتقائی عمل ہے جو اگر آپ اس کو ابتدا سے شروع کر لیں 10-15 سال 20 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بالکل یہی عمل جو اس وقت ہوتا ہے یہ ماں کے پیٹ کے بجائے زمین کے پیٹ میں ہوا ہے. یعنی زمین کے پیٹ میں جہاں پر جس کو قرآن نے بیان کیا تین لازد چپ پاتے ہوئے گارے سے اس کی پیدا ہوئی ہے, اور وہاں پر یہ عمل اسی طریقے سے شروع ہوا. یہاں 9-10 مہینے میں پہلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے, دوسرا مرحلہ جو شباب کی عمر تک پہنچنے کا ہے وہ 16-17 سال میں مکمل ہوتا ہے, ممکن ہے 1000 سال میں مکمل ہوا ہو. تو یہ کیوں سائنٹیفک نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر نو اسی طریقے سے دو مراحل میں پیدا ہوئی. پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں زمین کے پیٹ میں 1000 سال کے کمل کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی, دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں وہ اب نسل کشی کے طریقے کے اوپر پیدا ہو جاتے ہیں.
صاحب مجھے اجازت دیجیے, دو سوال ہمارے لیے منتظر ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو
سر, میں کراچی گلشن حبیب سے بول رہا ہوں.
جی جناب,
میرے بیٹے نے اس سے قرآن شروع کیا ہے, ابھی ختم ہوا ہے اس کا.
جی
ابھی میں جا رہا ہوں کہ رام جی صاحب کے پاس ایسے کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی ایسا ادارہ ہے جس میں میں اس کو آگے مزید اسی لائن پہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاس سسٹم میں اس وقت موجودہ نظام چل رہا ہے. میں الگ رام جی صاحب کے جو نظریات ہیں اس کے حساب سے تعلیم دے کر دین کی خدمت کروانا چاہتا ہوں, عام روایتی تعلیم سے ہٹ کے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, آپ کے سوال کا میں ان سے معلوم کروں گا. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی میں نے رام جی صاحب سے نماز کے بارے میں پوچھا ہے.
جی
یہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں پہ فرض کی ہے.
جی جی,
بعض وہ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہیں پڑھتے, اور پھر زندگی کے کسی حصے میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز فالتو پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں کس طرح سے یہ نماز ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
اس کے بارے میں تفصیل سے مجھے بتائیے. اور دوسرا یہ کہ تعویذ کے بارے میں نے پوچھنا ہے.
جی
تعویذ جو ہے اس کا کیا, ہمارے نبی نے کبھی کسی کو تعویذ دے کے دیے, اس کے بارے میں اس کی کیا حیثیت؟
ٹھیک, بہت شکریہ. رام صاحب آپ بات فرما رہے تھے وہ ایک نظریہ ارتقاء کے حوالے.
جی, تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید سے جو تصور سامنے آتا ہے وہ یہ ہے, اور قرآن مجید کے الفاظ اس میں یہ ہے کہ بدا خلق الانسان من تین, اللہ تعالیٰ نے گارے سے, اور دوسری جگہ کہا ہے تین لازد, یعنی چپ چپاتے ہوئے گارے سے انسان کو پیدا کرنا شروع کیا. تیسری جگہ یہ بتایا ہے کہ پھر وہ گارا جو تھا وہ ایک بالکل ایگ کی صورت اختیار کر گیا, جس طرح اب انڈے سے بھی پیدائش ہوتی ہے نا بچوں کی. بہت سے جانور ہیں جن کے یہاں یہ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اب بھی جاری رکھا ہوا ہے, تو وہ بھی ایک ایگ کی صورت اختیار کر گیا, اور اس کو بیان کیا کل سلسالن کل فخار, یعنی وہ بالکل اس طریقے سے ہو گیا جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی ہوتی ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قشر بن جاتا ہے انڈے کا, اسی طریقے سے یہ پروسیس زمین کے پیٹ میں ہوا ہے, اور اس سے جو مخلوق پیدا ہوئی وہی مخلوق ہے کہ جو بعد میں پھر تناسل کے طریقے کے اوپر اب دنیا میں اپنی پیدائش کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ بڑی سائنٹیفک بات ہے, اس پر کیا اعتراض ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے, اور جب موقع ملے گا تو اور بات کرتے ہیں. اس وقت ایک وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے خواتین و حضرات, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. ایک سوال ہمارے سامنے ہے, ان کی بات سنیں. ہلو
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
میرا یہ کوشچن ہے, کوئی عورت عمرہ یا حج کی نیت سے گھر سے جاتی ہے,
جی
ہم باندھ لیتے ہیں جا کے, لیکن راستے میں اگر مطلب کہ مکہ میں داخل ہو کے یا کے پہلے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ احرام کھول دینا چاہیے یا اس پہ تسلیم آئے گا, یہ کیا ہوگا؟
ٹھیک, بہت شکریہ جی. اور سر میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کی بات بیچ میں رہ جاتی ہے, اس طرح کالز آ جاتی ہیں, لیکن مجبوری ہے کہ ہم نے وہ لائیو کالز کا ان کو کہا ہے. ان بہن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو انبیاء کرام تشریف لائیں اور بڑی تعداد معلوم ہوتا ہے کہ روایت سے 1,24,000 کے قریب آئے, تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کا ہسٹوریکل ایویڈنس جو ہے وہ کم ہے, اور جبکہ دوسرے جو تاریخی حقائق جو دریافت کرتے رہے جیسے فرعون ہے یا مصر کی تہذیب ہے یا دنیا کی اور قدیم تہذیبیں ہیں ان کے بارے میں ایویڈنس نسبتاً زیادہ ہے ان کے نزدیک، آپ اس پر کیسے تبصرہ کریں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ فرعون نے تو خاص اہتمام کیا کہ وہ اپنی نعشوں کو محفوظ کرتے تھے، اور یہ بادشاہوں کے بارے میں تھا، اس وجہ سے احرام کی کھدائی کی جائے گی تو وہاں تو بادشاہوں کی نعشیں ملیں گی، کسی اور کی اگر ملیں گی تو ان کے اعیان و اکابر کی ہوں گی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا، ویسے بھی وہاں سے ہجرت کرائے تھے، تو آثار میں کیا چیز ہے جو وہاں مل سکتی ہے؟ یہ سارا دور پری ہسٹورک ہے، قبل از تاریخ کا زمانہ ہے، اور قبل از تاریخ کے زمانے میں اس طریقے سے چیزیں محفوظ نہیں تھیں. وہ عرب میں آ جائیں اور یہ دیکھیں گے وہاں پہ آج کے سمود کے کھنڈرات اسی طرح موجود ہیں، اور ان کے بارے میں عرب کی روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں. تاریخ لکھنے کا رواج تو بہت بعد میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ زبانی روایاتی کی صورت میں یہ بات بیان کی جاتی تھی. تو عربی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں یا ادب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ان تمام پیغمبروں کا اور ان کے جو دشمن لوگ تھے جیسے ابو جہل کی ایک حیثیت ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا صاف ذکر آتا ہے. تو بڑی حد تک عرب کے جو پیغمبر ہیں وہ تاریخی ہیں. 124,000 جو بات کہی جاتی ہے یہ ایک روایت کو بیان ہوا ہے، روایت بھی کوئی بہت زیادہ مستند روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید بھی یہ بتاتا ہے کہ ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا گیا ہے. تو ان رسولوں کی زندگی کیا تھی، وہ کن حالات میں آئے، یہ سب تاریخ سے بہت پہلے ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد کہیں ہم تاریخ کی روشنی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یا ابراہیمی جو سلسلہ ہے اس کا، تو اس کی تاریخ ہمارے پاس بائبل کی صورت میں موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مذہبی لوگ اپنی تاریخ لکھیں، یہ تاریخ یہود کی لکھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ تاریخ ہی نہیں مانتے. اس وجہ کیا ہے؟ یہ بائبل ہے ہمارے پاس، یہ صرف الہامی کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس کے اندر تورات اور انجیل اور زبور تو ہے ہی، اس کے علاوہ بائبل ہسٹری ہے، وہ ساری کی ساری یہود کی لکھی ہوئی ہے. اس میں سیدنا موسیٰ کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، بعد کے انبیاء کے واقعات بھی لکھے ہیں، بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی پوری تاریخ موجود ہے.
اور وہ
اس کو آپ تاریخی کیوں نہیں مانتے؟
وہ
بات یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ وہ 2000 قبل مسیح میں ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے تو کم و بیش 4000 سال کی تاریخ میں جو پیغمبر آئے ہیں وہ موجود ہیں. اس سے پہلا کا دور جتنا ہے اس میں باقی چیزیں کب محفوظ ہیں؟
حضرت نوح کے تو کچھ سیلاب کے طوفان کے آثار دنیا میں،
ان کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے آثار بھی ہیں اور بعض تاریخوں میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس وجہ سے یہ بات تو نہیں، لیکن 124,000 کوئی قرآن نے نہیں کہا. قرآن نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ لکل امت رسول، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول ضرور بھیجا ہے. فیضا جا رسولوں کو ضیا بین، جب بھی رسول آیا ہے تو اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ سنا دیا گیا.
شکریہ غام صاحب، ایک سوال لیتے ہیں. اور السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم جی، جناب بات کرو جہلم سے.
جی جناب،
مجھے غام جی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ایک آیا مبارکہ ہے وسا خیر الرازقین،
جی
اس کے مفہوم سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ بہترین مطلب رزق دینے والے ہیں،
جی
تو کیا اللہ کے علاوہ اور بھی رزق دینے والے جن سے کمپیئر کر کے تو اس کا؟
ٹھیک ہے، شکریہ غازی صاحب. ایک سوال یہ ہے کہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ کرتے جائیں، اگر اور وہ یہود کا تصور یہ رہا ہے کہ عارضی جہنم ہوگی اور اس کے بعد پھر سب کے سب دوزخ سے نکل جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. قرآن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جو دوزخ میں گیا واپس نہیں آئے گا. خلود فی النار ہے، ایک بار بار ذکر رہتا ہے قرآن میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صحیح بات کیا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو خلود فی النار کا ذکر آتا ہے سرکشوں کے بارے میں آتا ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کون مجرم ہے جن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یسرون علی الہنس العظیم، جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، سرکشی اختیار کر لی، تمرد کے ساتھ پیغمبر کا انکار کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں. یہ ذرا ان آیات کو نکالیں اور انہیں سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں. قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے مقابلے میں استکبار اختیار کیا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے. یہ بات قرآن نے کہی. دوسری جانب قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جو اہل حق ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. تو جنت کے بارے میں تو صراحت ہے کہ جو آدمی وہاں چلا جائے گا ظاہر ہے کہ اس کے لیے ابدی زندگی ہے اور اس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جہنم میں سرکشوں کے بارے میں خلود کی بات ضرور کہی گئی ہے. باقی جرائم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا کسی آدمی کے جرائم اگر اس نوعیت کے ہیں کہ اسے کچھ سزا دے کے باہر نکال لیا جائے تو ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن اس معاملے میں خاموش ہے. یہ بات روایتوں میں بیان ہوئی ہے، یہ قرآن کے خلاف نہیں.
یعنی ایسا بالکل ممکن ہے کہ رسول اللہ نے جو خبر دی ہے تو قرآن میں اس کا امکان اس درجے تک موجود ہے.
بالکل.
لیکن جیسا قرآن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر بات کرتا ہے دو ان انتہاؤں کی.
ایک ظاہر بات ہے کہ وہ دعوت و انذار کی کتاب ہے نا, وہ تو یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر کے مقابلے میں اس طرح سرکش ہو کے کھڑے ہو گئے ان کا انجام کیا ہوگا, ان کو بتا رہا ہے. اصولی باتیں وہ باقی لوگوں کے بارے میں بیان کر دیتا ہے کہ ان کو اپنے جرائم کی کچھ نہ کچھ پاداش بھگتنا پڑے گی, یہ بتا دیتا ہے. یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ان کو اس سزا سے بچنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں, یہ بھی بتا دیتا ہے کہ معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے, توبہ کے کیا قاعدے ہیں. تو یہ باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں, لیکن یہ کہ اس کی تفصیلات نہیں بتائی.
لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑا گروہ جو ہوگا, یہ دونوں گروہ جو ٹھیک جنت میں چلے گئے اور یا دوزخ میں چلے گئے آخری درجے میں, ان کے درمیان جو بہت بڑا ایک طبقہ ہے, بڑا گروہ ہوگا جس کی اکثریت زیادہ ہے, وہ لوگ ہوں گے جن کا ذکر قرآن میں زیادہ نہیں ہے. پھر اس پہلو سے
ظاہر بات ہے قرآن مجید اصل میں دونوں ایکسٹریمز کو بیان کر دیتا ہے اور اس کو بیم و رجا کے مابین چھوڑ دیتا ہے. یہی ہونا بھی چاہیے, یعنی اگر وہ اس کو تعین کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیتا تو پھر جو انذار کا مقصد ہے وہ پورا نہ ہوتا. مقصد تو یہ ہے کہ دیکھو یہ اتنی ہولناک جگہ ہے, اس سے جانے سے بچو, اور جنت اتنی غیر معمولی چیز ہے, اس کو پانے کی جدوجہد کرو. تو قرآن کی دعوت اصل میں یہ ہے. وہ تو یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آدمی دو لمحوں کے لیے بھی جہنم میں ڈالا جائے, لیکن یہ بات کریم قیاس ہے, یعنی یہ بات مانی جا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کے علاوہ باقی کسی گناہ کو اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. اس میں ظاہر ہے یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا تو ممکن ہے معافی تو ہو جائے, لیکن اس کو اس جرم کی کچھ نہ کچھ سزا بھگتنی پڑ جائے. تو یہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے, یعنی ہم عمر قید بھی دیتے ہیں اور ہم بعض اوقات تھوڑی سزا بھی دے دیتے ہیں. زیادہ امکان یہی ہے کہ معاملہ معافی کی صورت اختیار کر لے گا ان لوگوں کا, یعنی جو درمیان کے لوگ ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, اور اس کو چونکہ روایتوں میں بیان کر دیا گیا تو میرے خیال میں کوئی چیز اس کے خلاف نہیں.
اس سوال جناب یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ دو حیات ہیں اور دو ممات ہیں, دو زندگیاں ہیں اور دو ممات ہیں, تو یہ جو قبر کے اندر معاملہ حساب کا آتا ہے, اس سوال غالباً اس پہلو سے تھا.
قبر تو خیر ایک تعبیر ہے جی, محض برزخ کہیے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ارواح موجود ہیں. دیکھیے دو زندگیاں ہیں جسم کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم کے ساتھ ایک زندگی دی ہے اب, اور ایک زندگی قیامت کے بعد دے گا. باقی روحانی زندگی تو قرآن صراحت کرتا ہے کہ شہداء کے لیے فوراً شروع ہو جاتی ہے.
صحیح. مطلب ایک صاحب ہیں, وہ اپنے بیٹے کو حفظ کرانے کے بعد چاہتے ہیں کہ آپ کے نظریات پر مبنی کسی ادارے میں بھیجیں, آپ ان کی کیسے رہنمائی کریں گے؟
ابھی تک تو ہم ایسا کوئی ادارہ نہیں قائم کر سکے. کراچی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک دینی علوم کا ادارہ قائم کر دیں, ایسا ہوا تو ان کو اطلاع کر دیں گے یا وہاں ہمارے دفتر سے رابطہ پیدا کر لیں.
نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے وقت کے لحاظ سے, کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے رہے اس طرح, پھر انہوں نے بعد میں طریقہ نکال لیا کہ وہ ہر قضا نماز کو ادا کرتے ہیں ایک دوسری نماز کے ساتھ, آپ اسے کیسے دیکھیں؟
نماز ہر حال میں پابندی سے پڑھنی چاہیے جی. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کی گئی, اگر کسی شخص کو کوتاہی ہوتی ہے اسے توجہ دلانی چاہیے.
اچھا جناب, تعویذ کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ کیا رسول اللہ سے ثابت ہے کہ کسی تعویذ لکھ کے دیا آپ نے؟
نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعویذ دینے کے لیے لوگوں کے لیے نہیں آئے تھے, حضور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے. یہ البتہ معلوم ہے کہ آپ نے دعائیں سکھائی بعض لوگوں کو, اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو معجزات ہیں یعنی جو اللہ سے پناہ مانگنے کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے آپ نے پھونک دیا کسی موقع کے اوپر, اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں.
لیکن یہ تعویذ اس لحاظ سے کیا بالکل غلط چیز ہے؟
اس سے بچنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں کیونکہ یہ سائنٹیفک نہیں ہوتی, تو اس میں بڑا امکان ہوتا ہے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہوں. بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں.
عمرے کے لیے کوئی خاتون نکلی اور رستے میں ان کو تکلیف پیش ہو گئی, جو بہوار خواتین کو ہوتی, پیریڈ شروع ہو گیا ان کے, کیا کریں؟
عمرہ تو نہیں کر سکیں گے, اس لیے اس میں طواف کرنا ہوتا ہے, انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. جب وہ پاک ہوں گی تو اس کے بعد کر لیں گے. حج البتہ کر سکتی.
حج کیسے کریں گے؟
حج میں طواف اگر نہ کریں تو آپ کو موخر کر دیں. حج میں تو طواف آخر میں ہوتا ہے,
کیونکہ مسجد میں جانا اصل
میں جی اصل
اس کے باقی وہ چیزیں ادا کر.
سیدہ عائشہ کے ساتھ جب معاملہ ہوا تھا تو حضور نے یہی فرمایا تھا.
اس میں خواتین کچھ بعض اوقات ادویات استعمال کر لیتی ہیں جس سے ان کو
کوئی حرج کی بات نہیں, ضرور کر لیں,
اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے.
جی بالکل بالکل.
مان صاحب یہ جو آپ بات فرما رہے تھے, اچھا ایک سوال رہ گیا, وہ سوال اگرچہ پہلے آ چکا تھا اس لیے میں نے اس کو, خیر الرازقین اللہ تعالیٰ ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ میں اور رازقوں سے زیادہ بہتر رازق ہے, تو اس
لیے آپ کی پرورش کرتے ہیں ماں باپ, وہ بھی آپ کو رزق دیتے ہیں, آپ کسی کا ملازمت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو رزق دیتا ہے, لیکن اصل رازق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ار رازق ہے. دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رعوف ہے, رحیم ہے, یعنی بڑی شفقت کرنے والے ہیں, لیکن ار رعوف اور ار رحیم تو اللہ تعالیٰ ہی.
ہمارے صاحب یہ جو بیچ میں ایک سوال آیا تھا خلود فی النار والا, اس میں جو سورہ آل عمران میں ایک آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن میں ولا ينذر الیہم ولا یزکیہم, اس طرح کے الفاظ ہیں نا,
جی وہ یہود کے بارے میں کہا ہے, یعنی یہ لوگ اتنے بڑے مجرم ہو چکے ہیں کہ میں نہ ان کا تزکیہ کروں گا نہ انہیں پاک کروں گا اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہیں التفات ڈالے گا. اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہی بات معلوم ہوتی ہے,
یہ اشارہ ملتا ہے,
بالکل اس بات کا اشارہ ملتا ہے. میرے خیال میں کوئی چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے اس میں, اگر ایک بات روایت میں آتی ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے تو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صحیح روایات میں جو دین بیان ہوتا ہے وہ بسا اوقات وہ روشنی دیتا ہے ہم کو, جس سے وہ بہت ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں.
کیا شک ہے, یہ وہ پیغمبر کی بات ہوتی ہے, پیغمبر جو بات کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے, البتہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بات ہم تک مختلف ذرائع سے پہنچتی ہے تو ہم اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں. ان کو جو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ قرآن مجید کی خلود کی آیات سے ہو رہی ہے کہ یہ قرآن نے گویا یہ بیان کر دیا ہے کہ جہنم کے لیے خلود ضروری ہے. ایسا نہیں ہے, جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ سرکشوں کے لیے جو جہنم ہے وہ بہرحال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا رامی صاحب کہ جیسے کہ اس روایت میں ایک بات بیان ہوئی, یہ بات وہ ہے جو قرآن میں اس طرح بیان نہیں ہوئی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں کوئی بات ایسی بیان ہوگی جو اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہو؟ تو اس سے تو ذریعہ واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث سے
معلومات ہوں گی نا, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آپ کو بہت سے تاریخی واقعات سنا دیے جاتے ہیں, تو چونکہ قرآن میں بیان ہو گیا تو حق ہے, اسی وجہ سے پیغمبر بھی کسی موقع پر کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جو بالکل قرینے قیاس بات ہوتی ہے, قرآن مجید کی حدود کے اندر ہوتی ہے, وہ بتا دیں گے. یعنی اس سے کوئی دین میں اضافہ نہیں ہوا. قیامت کے احوال ہیں, قیامت کے احوال سے متعلق کوئی بات اگر ایسی ہے جو قرآن کے خلاف نہیں ہو, حدیث میں بھی آ جائے گی, اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہے. جیسے پیشین گوئیاں کی ہیں آپ نے اپنے بعد میں آنے والے ادوار کے لیے, تو یہ پیشین گوئیاں جو ہیں یہ اگر نہ ہوتی تو دین میں کوئی کمی نہیں تھی, ہو گئی ہیں تو ہماری معلومات میں اضافہ ہو گیا ہے. اگر یہ بات نہ بتائی جاتی جو روایت میں آئی ہے لوگوں کے جہنم سے نکالے جانے کے بارے میں, تب بھی قرینے قیاس تھی, ہم اس کو خود اخذ کر سکتے تھے. تو تفہیم تبیین کی جتنی چیزیں ہیں وہ روایتوں میں آتی ہیں.
یعنی تفہیم تبیین میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی بیان کی جائے جو بہت بڑی بات ہو, کوئی بنیادی اہم بات ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے.
جی بالکل ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ جب ایک اصول بیان کر دیا جائے گا تو اصول سے بعض ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے. جب قرآن مجید ایک اصول بیان کرے گا تو یہ اجتہاد سارا کس اصول پر ہوتا ہے؟ اسی اصول پر ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے مسائل کے بارے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں لیکن اسی اصول پر کرتے ہیں کہ اصل کو سامنے رکھ کر اس کو نکال لیا جاتا ہے. یعنی ایک عقلی چیز ہے, میں تو اس کو ایک دوسری طرح تعبیر کرتا ہوں کہ اس طرح قرآن مجید کے اندر جو عقلی اقتضاء ہوتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا. یعنی اس پر میں نے بڑی بحث کی اور یہ بتایا ہے کہ عقلی اقتضاء کی چیزیں جو ہیں وہ لفظوں میں بیان کرنی ضروری نہیں ہوتی. عقلی اقتضاء کو پیغمبر بھی بیان کرتا ہے.
عقلی اقتضاء سے آپ کیا مراد ہے؟
یعنی ایک بات بیان کی گئی ہے, عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک دوسری بات اس سے لازم آئے
اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر دیتے ہیں,
حضور بیان کر دیتے ہیں, مجتہدین بھی اس کو نکال کے بیان کر دیتے ہیں.
بہت شکریہ غامدی صاحب, یہ ایک نازک موضوع پر بات ہماری پہنچ گئی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. یہ انشاءاللہ گفتگو پھر اگلی بار کریں گے. خواتین حضرات ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.